لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء خاتم النبيين سيد المرسلين شفيع المذنبين سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله بالهدى ودين الحق يا رسوله. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون آمنت بالله صدق الله العظيم ببركته ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله فمبلغ العلم فيه انه بشر وانه خير خلق الله كلهم فانسب الى ذاته ما شئت من شرف فانسب الى قدره ما شئت من عظم مولا صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري وحل العقدة من لساني يفقه قولي. اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم صاحب ست تکریم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وآلہ و صحبہ و بارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. اللہ رب العالمین جل وعلا کی توفیق اور اس کے حبیب کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی نسبت کاملہ سے الحمدللہ رمضان شریف کا ایک اور جمعہ ہمارے لیے مقدر ہوا اور اللہ نے اپنے فضل سے ہم جیسے ناتوانوں کو اس شب جمعہ میں بھی جو طاق رات سے بہرہ مند فرمایا اور الحمدللہ یہ مبارک اور روشن اور بابرکت دن اللہ رب العالمین جل وعلا نے ہمیں عطا فرمایا. اللہ رب العالمین جل وعلا کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں قلب و جگر کے ساتھ بیداری اور محبت کے ساتھ اور ذوق و ایمان کے ساتھ اس کی اہمیت کو سمجھنے کی اور اس کی خوشی کو اپنے باطن میں محسوس کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور آج اس عظیم جمعہ کی برکت سے اللہ رب العالمین ہماری جملہ سائی اور حسنات اور جو اس کی توفیق سے نیکی کے کام سرزد ہوئے اللہ رب العالمین جل وعلا اپنے فضل سے اپنی بارگاہ میں مقبول فرمائے. انشاءاللہ العزیز آج ممکنہ چاند رات ہو سکتی ہے اور رمضان شریف کا یہ مبارک اور مقدس مہینہ جس میں اللہ رب العالمین جل وعلا کی توفیق سے اہل ایمان نے اس کے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی جانب سے جو ضابطہ ہے رمضان شریف گزارنے کا تو اس میں چند اہل ایمان ایسے ہیں جو اس میں مکمل طور پر اترتے ہیں اور باقی پھر ان کی نیابت میں اور ان کی سیادت میں اللہ رب العالمین جل وعلا کی عبادت کی طرف اپنے پہلو کو اور اپنے انداز کو آگے بڑھاتے ہیں. بس اللہ رب العالمین جل وعلا ان محسنین ان نیکوکاروں کے صدقے اللہ رب العالمین ہماری بارگاہ ہماری ان عمل کو اپنی بارگاہ میں مقبول فرمائے. میں کل ایک حدیث پاک امام ابن نعیم کی کتاب حلیۃ الاولیاء کے اندر دیکھ رہا تھا تو بڑا ایک مبارک قول تھا جو اللہ رب العالمین جل وعلا کی جانب سے جن پر اللہ خاص انعام فرماتا ہے ان کے تین تقاضے ذکر کیے گئے تھے. ایک جماعت کا نام اہل فضل، ایک جماعت کا نام اہل الصبر ہے اور ایک جار اللہ یعنی اللہ کے پڑوسی ہیں. اور اس روایت کی خوبی یہ بھی ہے اس حدیث پاک میں نظر آئی کہ اس کے راوی حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ اپنے والد گرامی حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور وہ پھر جناب رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم سے اس مبارک بات کو ذکر فرماتے ہیں کہ تین قسم کے لوگ جن کو جنت کے اندر سب سے پہلے سبقت دی جائے گی، جن کو جنت کے اندر سب سے آگے رکھا جائے گا، اور جنت کی وہ صفوف وہ صفیں جو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سب سے پہلے داخل جنت ہوں گے، ان میں یہ تین کمالات والے لوگ ہوں گے۔ یوں تو حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میری امت پورے صراط پر پہنچے گی اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ وردہ عنہ سے مسلم شریف میں روایت ہے کہ پورے صراط ایک ڈھلوان نما، یعنی ایک چیز کو ایک جگہ پر رکھ کر اگر چھوڑ دیا جائے تو وہ ڈھلک کر گرتی ہوئی دوسری جانب پر آ جائے، یہ اس کی کیفیت ہے جہنم کے اوپر۔ الیعوذ باللہ الیعوذ باللہ، اللہم اجرنا من النار۔ اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ وہ بال سے زیادہ باریک اور تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہے، اور اتنے باریک ہونے کے باوجود اس میں سخت میخ، کیلوں کے مانند سخت قسم کے کانٹا نما چیز ابھری ہوئی ہے جو گزرنے والے کے پاؤں کو زخمی کرے گی۔ لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میری امت جب پل صراط پر لائی جائے گی میدان محشر سے، اور پل صراط جو جہنم کے اوپر ہے اور اس کو پار کر کے ان کو میزان کی طرف بڑھنا ہوگا، تو ارشاد فرمایا کہ پہلی صف کے جو لوگ ہوں گے ان کے چہرے چودھویں کے چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے، اور جب انہیں حکم ہوگا کہ تم پل صراط کو کراس کرو، گزر جاؤ، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ پھر بجلی کی رفتار میں گزریں گے، اور یقیناً اس میں کوئی شک نہیں وہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی، ان مخلصین کی جماعت ہوگی کہ جن کا اخلاص، جن کی عبادت، اور جناب رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جنہوں نے بشارت پائی ہے۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اعمال اور حفظ مراتب اور درجے کے حوالے سے ایک ایک مرتبے بیان فرمائے کہ اس کے بعد جو ہوں گے وہ پھر گھوڑا دوڑانے کی رفتار میں گزریں گے، اس کے بعد یہ کے بعد دیگرے گزر رہے ہوں گے، لیکن ان صالحین کے بعد جن تین جماعتوں کا، جبکہ ان لوگوں کے اندر بھی یہ کمال موجود ہے، لیکن ان کے نائبین کی جب مغفرت کی جائے گی، بخشا جائے گا، تو ان میں تین کمالات ہوں گے، ایک اہل فضل ہوں گے، ایک اہل صبر ہوں گے، اور ایک اللہ رب العالمین کا پڑوس جار اللہ ان کو کہا گیا ہے حدیث پاک میں۔ اور یہ میرے اور آپ کے لیے بڑی غور کرنے کی بات ہے اور اس اچھے عمل کی طرف اپنے آپ کو لانے کی بات ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ نے اس بات کو ذکر کرتے ہیں کہ میں اپنے والد کی وساطت سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو آگے بڑھا رہا ہوں، لیکن یہ بھی یاد رکھیں کہ امام حسین بذات خود صحابی رسول بھی ہیں۔ ہاں، عمر شریف آپ کی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارکہ اور وصال پاک کے وقت 5 سال کے لگ بھگ تھی، 4 سال کے لگ بھگ تھی، لیکن علماء نے صحابی کے لیے عمر کی تعین نہیں کی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا، بشارت پائی، یہ خود فضیلت ہے۔ اس لیے آپ اس سند کو اپنے والد گرامی حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ذکر کرتے ہیں کہ ارشاد فرمایا گیا کہ اہل فضل کون ہے، کن کو اہل فضل کہا گیا؟ فرمایا سب سے پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں نائبین کے بعد جنت جن کا مقدر بنے گا، جب وہ جنت کی طرف جا رہے ہوں گے اللہ رب العالمین جل وعلا کی جانب سے بشارت کو پانے کے بعد، تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ فرشتے جب ان کو جنت کی طرف لے جا رہے ہوں گے تو راستے میں ان سے پوچھیں گے کہ آپ کا کیا فضل تھا، کیونکہ آگے سے منادی جو آپ کو بلا رہا ہے تو اصحاب الفضل کہہ کر بلا رہا ہے، صاحبان فضل و فضیلت کہہ کر پکار رہا ہے، تو آپ کا عمل کیا تھا، اور یہ عزت و شہرت اور یہ مقام آپ کو کیوں ملا؟ تو وہ جماعت جن کو اہل الفضل کہہ کر عزت و مقام کے ساتھ انہیں پکارا جائے گا، فضل و عظمت والا کہہ کر، یہ صاحبان عظمت ہیں، صاحبان وقار ہیں، تو وہ کہیں گے دراصل ہمارا عمل یہ تھا کہ جب کوئی بیوقوف ہم سے مخاطب ہوتا اور بحث کرتا تو ہم اسے روگردانی کرتے، ہم اسے منہ پھیرتے اور اپنی جان کو اس سے چھوڑتے اور اپنے علم کو ہم ضائع نہیں کرتے، اور ایسا بیوقوف جو کٹ حجت ہو، جس کا کام صرف بحث برائے بحث ہو، نزاع برائے نزاع ہو، مناقشہ برائے مناقشہ ہو، جدال اور جھگڑا ہو اور وہ وقت کا ضیاع کرے تو وَإِذَا خَاتَمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب بندوں کی جو شان بیان کی ہے کہ جب کوئی جاہل اور وہ جاہل جو ان سے الجھتا ہے حق کو قبول کرنے کے لیے نہیں بلکہ بحث برائے بحث کے لیے, تو فرمایا ہم اس اپنے دامن کو تہی کرتے اس سے ہم دور ہوتے, تو اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ مرتبہ عطا فرمایا. تو یہ بڑی جماعت ہے, یہ علماء کی جماعت ہوگی کہ جنہیں اللہ رب العالمین یہ مرتبہ اور مقام عطا فرمائے گا کہ وہ ضروری مسائل پر بحث کریں گے اور غیر ضروری مسائل پر اگر ان سے کوئی الجھاؤ پیدا کرے گا تو وہ اس سے اصرار نہ کرتے ہوئے ایسے لوگوں سے روگردانی کریں گے. ایک بات فرما, دوسرے جو لوگ ہوں گے ان کو اہل الصبر کہا گیا ہے جو جنت کے اندر داخل ہوں گے. ارشاد ہوا کہ جب ان کا گروہ جنت کے اندر داخل ہو رہا ہوگا تو فرشتے جب ان کو بڑی نیابت کے ساتھ بڑے انعام کے ساتھ اور بڑے ناز و عنم کے ساتھ جب انہیں جنت کی طرف لے جا رہے ہوں گے تو فرشتے راستے میں ان سے پوچھیں گے کہ اتنا انعام اور اتنی بشارت اور اتنا کمال آپ پر کیوں ہے؟ انہوں نے کہا جی جب ہمارے اوپر نفس اللہ کی عبادت کے خلاف بوجھ ڈالتا تھا, مثال کے طور پر فجر کی نماز کا وقت ہے اور نفس اور شیطان ہمیں یہ بوجھ ڈالتا کہ سو جا تجھے دن میں اور بھی بہت کام کرنے اور تیرے معاملات اور بھی ہیں, نیند نہیں کرے گا تیری طبیعت خراب ہو جائے گی, یا اللہ کی جملہ عبادات کی طرف جب ہمیں نفس اس کے خلاف کرتا اور اللہ کی عبادت سے نمازوں سے اور اس کی بارگاہ میں حقوق ادا کرنے سے جب ہمیں روکتا تو کہتے پھر اس مشقت کو ہم برداشت کر کے اللہ کی مخالفت سے صبر کرتے یعنی رک جاتے اور اس طرف نہ جاتے تو اللہ نے ہمیں یہ مرتبہ عطا فرمایا. یعنی نفس جب بندے کو لذت میں اس طرف لے کر آئے کہ نماز نہ پڑھ عبادت نہ کر, اور جس طرح کہ میں یہ بات یہ بھی عرض کر رہا ہوں کہ صرف اللہ کی عبادت سے مراد وہ جملہ حقوق, چاہے وہ والدین کے لیے ماں باپ کے سامنے جب نفس انتشار پیدا کرے کہ جواب دو یہ کیسی حرکت کر رہے ہیں, جب اپنے بڑوں کے سامنے یا اپنے ماتحت کے سامنے نفس ان کے حقوق کی ادائیگی کے بجائے بندے کو اس کی اپنی غرض اپنی اہمیت کو بہت زیادہ اٹھائے اور اجاگر کرے, جس کو میں بارہا یہ بھی کہتا ہوں جو گزشتہ جمعے بھی میں نے عرض کیا جو سمجھنے والی چیز ہے اور ان تمام دائرے میں ٹریفک کے نظام کے حوالے سے بھی میں نے عرض کیا کہ دوسرے پر سبقت لے جانا اس کے حقوق کو مارنا چاہے وہ والدین کے حوالے سے ہو چاہے وہ اجتماعیت کے حوالے سے ہو یا ہم کسی کے سرپرست ہیں اور وہ ہمارے ماتحت ہے یا ہم کسی کے ساتھ گھر میں جڑے ہوئے ہیں یا ہم تنہا ایک شہر کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں یا ہم تنہا ایک ریاست کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, ان تمام حقوق معاشرت اخلاق اور احکام اور عقیدے کے حوالے سے یہ تمام حقوق اصل میں اللہ رب العالمین کے حق ہیں. ہاں فرق صرف یہ کیا گیا ہے کہ جس میں تعلق اور رغبت بندے کے ساتھ ہوتی ہے اس کو حقوق العباد کہہ دیا جاتا ہے اور اس میں براہ راست رابطہ اللہ کے ساتھ ہوتا ہے اسے حق اللہ کہہ دیا جاتا ہے, لیکن اصل میں بندوں کا کوئی حق نہیں ہے, سارے حقوق حقوق اللہ ہے. ماں باپ کا بھی ادب اس لیے ہے کہ اللہ کا حکم ہے, پڑوس کا بھی حق اس لیے ہے کہ اللہ کا حکم ہے, کسی غریب کی امداد و نصرت کرنے اس لیے کہ اللہ کا حق ہے, ریاست کے اندر اپنے آپ کو ایک فرد کی بنا پر پیش کرنا اور کسی انسان کے کام آنا یہ بھی اللہ کے کہنے پر ہے, کیونکہ اللہ رب العالمین ایسے بندوں کو پسند فرماتا ہے کہ جو دوسروں کا خیال رکھتے ہیں ایثار سے کام رکھتے ہیں اور اپنی ضرورت کے حوالے سے دوسرے کو اپنے اوپر ترجیح دے کر اس کی بات کو اور اس کی اہمیت کو فضیلت دیتے ہیں. تو یہ تو براہ راست ہمارا رابطہ ایک طرف سے بندوں سے ہو رہا ہے ایک طرف سے اللہ سے ہو رہا ہے, تو ورنہ نیت کے اعتبار سے دیکھیں تو کوئی بندوں کا حق نہیں ہے, سب کا سب اللہ کا حق ہے. اس لیے کہ بندہ اگر باپ کا ادب اس لیے کرے کہ یہ میرے باپ ہیں تو اس پر اجر نہیں ہے, لیکن اگر اس لیے کہے کہ میرے رب نے مجھے باپ کے ادب کرنے کا حکم دیا ہے تو اس پر اجر ہے, کیونکہ ہر وہ کام جو کے لیے کیا جائے گا اس میں بنیاد اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی کو رکھ کر کیا جائے گا تو یقیناً وہ اجر ہے. یہاں تک کہ جس طرح کہ میں پھر اس سطح پر آ کر گفتگو کر دوں گا آپ کے سامنے کہ سگنلز پر بھی اگر آپ تھوڑا دیر تحمل کریں کہ آپ کے جانے کا وقت نہیں ہے, اور اس لیے کہ یہ ہم ہنستے ہیں اس باتوں پر, لیکن یہ حقوق العباد کے اندر داخل ہے, یہ جملہ عبادات کے اندر داخل ہے, یہ درندگی اور یہ بے برکتی جو ہم سے سڑکوں کے اندر صادر ہوتی ہے یہ مسلمان کا شیوا تو نہیں ہے. مسلمان کہنے سے مراد تو یہ نہیں ہے کہ صرف ہم داڑھی رکھ لیں یا پگڑی باندھ لیں یا مسجد سے ہم نکل جائیں, یہ نام ہمارا مسلمانوں والا ہو. ادخل فی السلم کافہ, زندگی کے جتنے شعبے ہیں اس میں مجھے اور آپ کو اسلام کو لے کر آنا ہے. اسلام نے اپنی زندگی کے شعبوں کو برہمیت کی طرح الگ الگ نہیں کیا کہ کچھ شعبے دنیا کے حوالے کر دیے, کچھ شعبے دین کے حوالے کر دیے. نہیں, جب آپ کلمہ شریف پڑھتے ہیں تو آپ کے زندگی کے سارے شعبے دین کے حوالے ہو جاتے ہیں. آپ کا چلنا, بیٹھنا, اٹھنا, کھانا, پینا, کمانا, محبت, غم, خوشی, سب چیزیں اللہ رب العالمین کی طرف ہو جاتی ہے. اور پھر مومن کا سڑک پر چلنا بھی عبادت ہے اور سڑک پر چلنا بھی گناہ ہو سکتا ہے. اس کا کھانا بھی عبادت ہے, اس کا کھانا بھی گناہ ہو سکتا ہے. کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ جس کو ہم دنیا اور دین کہہ کر الگ الگ کرتے ہیں, مجھے یہ فلسفہ سمجھ میں نہیں آتا. میں یہ کہتا ہوں کلمہ پڑھنے کے بعد مومن کے لیے ہر چیز دین ہو جاتی ہے. اس کا دکان پر بیٹھنا بھی دین ہو جاتا ہے, کاروبار کرنا بھی دین ہو جاتا ہے, اس کا سونا بھی دین ہو جاتا ہے, بیوی بچوں کے ساتھ شغف بھی دین ہو جاتا ہے, سڑکوں پر چلنا بھی اس کے ساتھ دین ہو جاتا ہے. دین دنیا کا کیا فرق کرنا؟ ہاں, سمجھ کے حوالے سے اس کو خاص فوکس کرنے کے حوالے سے کہا جائے کہ یہ دنیا کا کام ہے, دین کا کام ہے, یہ الگ بات, لیکن یہ ظاہری طور پر ہے. لیکن اصلا جو ہے دنیا کوئی چیز نہیں ہے مومن کی, ہر چیز اس کے لیے دین ہے. دنیا مومن کے لیے یہ ہے کہ جس میں خدا کی رضا نہ ہو, اور دین یہ ہے جس میں خدا کی رضا ہو. ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ہم مسجد سے باہر کھڑے تو ہم دنیا میں, اور مسجد کے اندر آ گئے تو دین میں. ایسا بھی نہیں ہے. اگر مسجد کے اندر آئے اور اللہ یاد نہیں تو یہ بھی دنیا ہے, اور مسجد کے باہر ہے اور اللہ یاد ہے تو یہ دین ہے. تو مومن کے لیے دین دنیا کا کوئی فرق نہیں. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ, کیوں کہا گیا فی الدنیا حسنہ؟ اپنی دنیا کو حسن کرو, یعنی اس دنیا ہی کو دین بناؤ. دنیا کے ایک معنی, اس کی لغوی معنی سے میں ہٹا عرض کر دوں, دنیا کا تو اصل جو فلسفہ ہے جس کی مذمت بار بار آئی ہے, دنیا نہیں کرنا, دنیا حاصل نہیں کرنا, دنیا حاصل, دنیا کو دل سے باہر رکھنا. تو کیا مطلب ہے؟ پہاڑوں میں چلے جائیں, جنگلوں میں چلے جائیں, پتے کھائیں, رہبانیت اختیار کریں, تو یہ تو خود گناہ ہے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو خود پسند نہیں ہے. وہ بڑی مشہور حدیث آپ نے نہیں سنی, میں ان صحابہ کا نام نہیں لیتا جو تین عظیم شخصیات جب پردے کی اوڑ سے باہر سے ہماری ماں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ بنت صدیق کہیے رضی اللہ تعالیٰ عنہا, محبت سے کہیے تمام باواز بلند رضی اللہ تعالیٰ عنہا, تو سیدہ رضی اللہ عنہا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور یہ سمجھنا چاہا, کیونکہ عبادت کا ذوق تھا اور یہ ہوتا ہے ابتدائی طور پر. ابھی آپ اعتکاف میں بیٹھے ہیں نا, تو یہ عبادت کا ذوق بڑھے گا اور خوب بڑھے گا, لیکن اس کو بیلنس کرنا ہے. آپ صرف مسجد تک کا ادب عبادت نہیں ہے, ان گلیوں کا ادب بھی عبادت ہے, ان سڑکوں کا ادب بھی عبادت ہے, اس گھر کا ادب بھی عبادت ہے. آپ سے کسی مسلمان کو ذر نہ پہنچے یہ عبادت ہے, کسی کو گھور کر نہ دیکھنا یہ بھی عبادت ہے, کسی کو معاف کر دینا یہ بھی عبادت ہے. کوئی جلدی جا رہا ہو, بندہ اپنی گاڑی سلو کر لے, اس کو کہ آپ تشریف لے جائیں, یہ بھی عبادت ہے. تو یہ جب عبادت کا ذوق بڑھتا ہے نا, تو نفس اس کو پھر ڈسبیلنس کرتا ہے اور پھر اس کو ایک ہی طرف لے جاتا ہے, جس کو خوش ملائیت کہتے ہیں, ایک ہی طرف لے جائے کہ بس یہ کرو, جو داڑھی ہے بس وہی احترام ہے, جو مسجد ہے بس وہی احترام ہے. باہر دنیا سے تجھے کیا کرنا ہے, تو تو پیدا ہی ہوا تھا جنت کے لیے, تو دنیا سے تجھے کیا کرنا ہے. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں, سرکار کی تعلیم ایسے لوگوں کی ہوش ٹھکانے لگاتی ہے کہ جب وہ صحابہ آئے عبادت کا ذوق, ظاہر سی بات ہے اتنی فضیلت, اپنی آنکھوں کے سامنے قرآن کو اترتا ہوا دیکھ رہے ہیں. آپ تو اعتکاف میں رمضان شریف میں اور آپ صرف اس کی نظیر اور ایک اس کی مثال دیکھ کر ہمارے اندر جوش اتنا پیدا ہوتا ہے, تو جو براہ راست حضور کی صحبت میں بیٹھتے ہوں, سبحان اللہ, جن کے آنکھوں کے سامنے قرآن اترتا ہو, ان کے اخلاص کا کیا بدل ہو سکتا ہے, ان کی پختگی کا کیا بدل ہو سکتا ہے. کسی نیک آدمی کی بات سن کر بندہ نیک ہو جاتا ہے, تو جو حضور کے چہرے کو دیکھ کر قرآن سنتا ہو, اور جس کے سامنے حضور پر وحی کی کیفیت طاری ہوتی ہے اور حضور اس کے سامنے وحی کا نزول ہوتا ہو, تو مجھے بتائیے کہ وہ یزکیم, ان کے قلب کی تطہیر کس طرح ہوتی ہوگی, اور ان میں ایقان و اخلاص اور رضا الہی کا کیسا سمندر موجزن ہوتا ہوگا. سبحان اللہ. اللہ ان کے قدموں کے صدقے ہماری مغفرت فرمائے. اور قرآن نے کہا والذین اتبعوا الاحسان رضی اللہ عنہم ورضوان, اس کا مفسر یہی معنی کرتے ہیں. بس محبوب جو بعد میں آنے والے ہوں گے نا, وہ ابو بکر کرتے رہے, عمر عمر کرتے رہے, عثمان عثمان کرتے رہے, علی علی کرتے رہے, ان کے ناموں کے صدقے ہم ان کو بھی بخش دیں گے. کیونکہ انہوں نے وہ کمال حاصل کیا ہے کہ جو ان کے فضائل و مناقب بیان کرے گا ہم اسے بھی بخش دیں گے. کیونکہ جو ان کے فضائل و مناقب بیان کرے گا اس کا دل ان سے راضی ہوگا, اور ان کا دل اس لیے ان سے راضی ہوگا کہ یہ میرے محبوب ہیں, اور میرے محبوب ہونے کا فلسفہ یہ ہے کہ وہ میری وجہ سے, تو ہر وہ کام جو میری وجہ سے ہوتا ہے میں ان کی مغفرت فرما دیتا ہوں. تو انہوں نے ام المومنین سے عرض کیا تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے رات کے معمولات کیا ہیں, رات کو حضور کیا کرتے ہیں. انہوں نے یہ ذہن بنایا کہ رات عشاء پڑھ کر حضور فجر تک مصلے پر ہی ہوتے ہیں, جبکہ ایسا بھی ہوا ہے, لیکن تعلیمی پہلو کے حوالے سے. اب انہوں نے عبادت کا ذوق بنا لیا نا, اور عبادت کا ایک مزاج بنا لیا ہے, پھر عبادت کے اندر تکبر بھی پیدا ہوتا ہے اور حسد بھی آتا ہے, کیونکہ جو عبادت کا ذوق بڑھتا ہے اگلا صحیح طریقے سے عبادت کر رہا ہے اور اس نے سارا ضابطہ مکمل کر لیا ہے, لیکن اگلا کہتا ہے یہ تو بالکل گھٹیا ہے, اس کو 10 رکعت نفل اور پڑھنی چاہیے تھی, تو اس پر واجب تھی 10 رکعت نفل پڑھنا. جب اس نے فرض پڑھ لیا, سنت موقع پڑھ لیا, وتر پڑھ لی, 2 رکعت نفل مزید پڑھ لی اس نے اس پر, اب وہ چلا گیا, لیکن میں کیونکہ اعتکاف میں بیٹھا تھا, میں کیونکہ دینی حلقے کے ساتھ وابستہ تھا, تو میں اس کو برداشت کیسے کر سکتا تھا. یہ شیطان اور نفس اندر, میں کہوں یہ تو بالکل گھٹیا ترین آدمی, دیکھو میں 100 رکعت پڑھ رہا ہوں, یہ 2 رکعت پڑھ کے چلا گیا, اس کی کیا اہمیت ہے. بس یہیں سے الٹی گنتی شروع ہو جاتی ہے, یہیں سے ہمارے اعتکاف, ہماری عبادات, اس کی الٹی گنتی شروع ہو جاتی ہے کہ جب دل کے اندر یہ مرض لگے, تو دل کے مرض کو بچانے کے لیے ہمیں بیلنس کرنا ہے کہ جس عبادت کا جو رتبہ ہے اس کو اس جگہ پر رکھتے ہوئے قبول کرنا ہے. اب سنیے اس بات کو, عرض کی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا رات کا کیا عمل تھا. تو ام المومنین نے کہا کہ سرکار تشریف لاتے ہیں اور عشاء کی نماز پڑھتے ہیں, اور عشاء کی نماز پڑھنے کے کچھ دیر کے بعد حضور آرام فرماتے ہیں, سو جاتے ہیں, اور سونے کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ رات کے آخری پہر میں جاگتے ہیں, اور پھر سرکار 8 رکعت تہجد پڑھ لیتے ہیں, اور اپنی جو وتر رہ گئی ہے, کیونکہ عشاء سے متصل نہیں پڑھتے, سرکار 3 رکعت وتر پڑھتے ہیں, اور پھر فجر کا وقت تھوڑی دیر کے بعد داخل ہو جاتا ہے, فجر کی مسجد میں آ جاتے ہیں, تو ایک دوسرے کے چہرے کو بڑے تعجب سے دیکھنے لگے, پوری رات سو جاتے ہیں. ہاں سو جاتے ہیں, رات سوتے ہیں, پھر رات کے آخر میں پہر میں اٹھ کے عبادت کرتے ہیں. تو ایک نے کہا کہ بھائی حضور تو اللہ کے نبی ہیں, اب حضور کو کثرت عبادت کی کیا ضرورت ہے, اللہ کے نبی ہیں. ابھی کیونکہ طالب علم ہے نا, انیشل سٹیج پر حضور سے سبق لے رہے ہیں, تو طالب علم کے ذہن میں سوالات پیدا ہوتا ہے. تو کہنا کہ یہ تو حضور کا مقام ہے, لیکن ہم تو عام لوگ ہیں, ہمیں رات کو نہیں سونا, ہم تو فرض نماز بھی ادا کریں گے اور پوری رات مصلے پر رہیں گے, لیکن مصلے پر رہنے سے کچھ چیزیں روکتی ہیں. کیا؟ جب اعلیٰ غذا کھاؤ گے تو بندے کے اندر شہوانیت بھی پیدا ہوتی ہے, معاملات پیدا ہوتے. تو انہوں نے کہا جی گھی اور پنیر جو ہے یہ بندے کے اندر گرمی پیدا کرتی ہے, مزاج کے اندر سستی پیدا کرتی ہے, کاہلی پیدا کرتی ہے, تو ہم یہ کھائیں گے ہی, اس لیے کہ جب کھائیں گے نہیں خالی پیٹ رہیں گے تو بیداری ایک زیادہ رہے گی ہمارے اندر. یہ ذوق عبادت, نیت ان کی بالکل مخلصانہ تھی, لیکن اس کا پرپس اور اس کے جو تناظر ہیں, اور یہ ہمارے مقابلے میں نہیں حضور کے شاگرد ہیں, اب تک اس طرح فہم نہیں پہنچ رہی ہے ان کے حفظ مراتب کے اعتبار, اور ہم نے ان سے سمجھنا ہے. دوسرا کا پھر یہ ہے کہ ظاہر سی بات ہے کہ شادی شدہ ہوں گے ہم تو رات کو عبادت کا موقع کہاں ملے گا, ہمیں دن میں عبادت کا موقع کہاں ملے گا. بیوی کے معاملات کے جھمیلے, تو بچوں کے معاملات کے جھمیلے, تو ان کے لیے کما کر بھی لاؤ, یہ جھمیلے, تو کہا جی ہم تو شادی بھی نہیں کریں. یہ بات حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سن لی, اور حضور پھر حجرے سے باہر تشریف. سرکار نے فرمایا یہ جو ساری بات تم کر رہے ہو کہ رات کو ہم مکمل جاگتے رہیں گے, یعنی فرض نماز تو پڑھنی پڑھنی, اور اس کے بعد ہم جاگ کر پوری رات نوافل پڑھیں گے, اور گھی نہیں کھائیں گے, پنیر نہیں کھائیں گے, طبیعت میں گویا کہ حرارت پیدا ہو جاتی ہے, اور پھر اس سے سستی بھی آتی ہے, اور دل جو ہے بھاگتا ہے عبادت سے, اور پھر جو ہے وہ عورتیں اور بچوں کے ساتھ شغف ہوگا, تو اس میں پھر عبادت کیسے چلے گی. تو حضور نے فرمایا یہ سب اللہ کے لیے تم کر رہے ہو. کہاں؟ تو کہا چاہیے بتاؤ تم اللہ سے زیادہ ڈرتے ہو یا میں مصطفیٰ اللہ سے زیادہ. انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ آپ ہی اللہ سے سب سے زیادہ جاننے والے اور سب سے زیادہ ڈرنے والے ہیں. تو حضور نے فرمایا بس سمجھ جاؤ جب میں اللہ سے سب سے زیادہ ڈرتا ہوں تو میں نماز بھی پڑھتا ہوں اور سوتا بھی, میں پنیر بھی کھاتا ہوں, میں گھی بھی کھاتا ہوں, میں شادی بھی کرتا ہوں. اور پھر فرمایا میرے صحابہ سنو اپنے آپ کو بیلنس پر لاؤ, یہ دین فطرت ہے. یہ حضور ان کو تعلیم دے رہے ہیں اور ان کی وساطت سے ہمیں یہ بات پہنچ رہی ہے. ٹھیک کہا کہ تمہارے جسم کا تم پر حق ہے، تمہاری بیوی کا تم پر حق ہے، تمہارے نفس کا تم پر حق ہے، لہذا جو فرض ہے فرض کی طریقے سے ادا کرو، اور جو فرائض کے ساتھ ساتھ اللہ کے حق کے ساتھ ساتھ جو بندوں کا حق اللہ نے تمہارے ساتھ رکھا ہے اس کو اللہ کی رضا کے لیے ادا کرو، تو وہ بھی عبادت ہے اور یہ بھی عبادت ہے. تو لہذا جتنا ڈسپلن کے ساتھ، جتنے اعتماد کے ساتھ آپ اعتکاف میں رہیں، آپ ایسے گلیوں میں بھی نظر آنی چاہیے، آپ کا ایسا سلوک پڑوسیوں کے ساتھ بھی ہونا چاہیے، آپ کا ایسا سلوک گاڑی چلاتے ہوئے ٹریفک کے رول پہ بھی ہونا چاہیے، آپ کا ایسا سلوک قوم اور ملت کی جو مراعات اور ملکیت، یہ جو قوم کے اثاثے ہیں اس کے تحفظ کے لیے بھی یہ آپ کا ہونا چاہیے، تب آپ یہ یقین سے کہہ سکتے ہیں اللہ کی امید سے کہ آپ کا اعتکاف مقبول ہو گیا ہے. اس لیے کہ جو مصلے سے چلا ہے اور وہ گلیوں تک آپ کو نظر آیا ہے. آخری ایک بات عرض کر کے گفتگو ختم کرنا چاہتا ہوں، ہمیں میچیور ہونا چاہیے اور اپنے اس عمل سے ہمیں پتا چلنا چاہیے، گلی سے بھی اگر کوئی گزرتا وہ دیکھے تو بے ساختہ کہے بندہ ہو تو ہو لیکن مسلمان ہونا چاہیے. کہ جب اسلام یہ طریقے سکھاتا، حضور نے یہاں تک سکھایا کہ راستے میں تکلیف دے شے ہو اس کو بھی ہٹا کر اگر ایک طرف رکھ دو تو یہ ایمان کے شعبہ میں سے ایک شعبہ ہے. اس کا ایمان سے کیا تعلق؟ جو فرض نماز ہم نے پڑھ لی ہے، فرض تو پڑھ لی ہم نے، بھی 20 رکعت تراوی پڑھ کر آئے، اب ایک طرف کر اس کا کیا؟ سب تو کما لیا، تو پتا چلا کہ ہماری معاشرت ہماری عبادت کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، ہماری معاشرت ہماری عبادت کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. اس لیے میں نے گزشتہ جمعہ آپ کے سامنے حدیث پاک عرض کی تھی کہ ایک صحابی کو ایک دفینہ مل گیا، خزانہ مل گیا، انڈا نما سونے کا ٹکڑا تھا، غریب تھے وہ خود، لے آئے حضور کے پاس، کیونکہ انفاق فی سبیل اللہ کی حدیثیں سنی تھی نا، اللہ کے نام میں خرچ کرنا، لے آئے، عرض کی حضور یہ میری طرف سے صدقہ کر لیں. بائیں طرف سے آئے تو سرکار نے منہ دائیں طرف کر لیا، نہیں دیکھا ہوں، وہ دائیں طرف سے آئے کہ حضور یہ میری طرف سے ہے، اللہ کی راہ میں خرچہ کر دیں، مجاہدین کو ضرورت ہے. اب ضرورت ہے انتہائی، اور وہ سونا بھی لے آیا ہے لیکن حضور کی نظر اس کے گھر پر ہے. سبحان اللہ، کیسے کریم آقا. سرکار نے اب بائیں طرف منہ کر لیا، اب جب وہ آیا تو حضور نے کہا کہ کیوں لایا تو؟ کہنے کا حضور میں یہ ضرورت ہے اس لیے میں لایا ہوں. سرکار نے اس کے ہاتھ سے لے کر تادیباً اس کو زمین پر پھینک دی، فرما اٹھا کر لے جا اور اسے بازار میں فروخت کر اور اپنے بیوی کے لیے کپڑے لے لینا، اپنے بچوں کے لیے لباس لے لینا، ان کو فقر سے بچانا. اللہ کی راہ میں وہ خرچ کرو کہ خود نہ پھر بھیک مانگتے رہو، یا پھر ابو بکر جیسا ملکہ پیدا کرو کہ سب بانٹ کر بھی تم اللہ کا شکر ادا کرتے رہو، رضی اللہ تعالی عنہ. اور اس لیے جب حضور سے پوچھا گیا حضور افضل صدقہ کیا ہے، فرما وہ دو لقمے ہیں جو تو اپنی بیوی کے منہ میں ڈالتا ہے، جو تو اپنے گھر والوں کی سرپرستی کرتا ہے. تو لہذا یہ معاشرت جو ہے یہ ہماری فرض نمازوں کے ساتھ، عبادتوں کے ساتھ اور معاملات کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ زکوٰۃ کے مصارف میں، صدقات کے مصارف میں سب سے پہلے ہمارے جو رشتہ دار ہیں ان کو پہلے رکھا گیا. لہذا آپ اپنے رشتہ داروں کی طرف کامل توجہ کیجئے، آپ کے بھائی، کیونکہ بھائی کو دیا جا سکتا ہے، اگر مستحق ہے تو صدقہ فطر بھی دیا جا سکتا ہے، اگر مستحق ہے تو زکوٰۃ بھی دی جا سکتی ہے، بہن کو بھی دی جا سکتی ہے، بھائی کو بھی دی جا سکتی ہے، صرف ماں باپ کو نہیں دے سکتے، اولاد کو نہیں سکتے، شوہر بیوی کو نہیں دے سکتا، بیوی شوہر کو نہیں دے سکتی، یہ ہے، یہ تین ہیں. اس کے علاوہ اپنے قریبی رشتہ داروں، بھائی ہیں ان کی اولادیں ہیں، بہنیں ہیں ان کی اولادیں ہیں، ماموزاد ہیں ان کی اولادیں ہیں، پھوپھیزاد ہیں ان کی اولادیں ہیں، چچزاد ہیں ان کی اولادیں ہیں، اس قریبی ماحول جو آپ کی برادری کے ہیں ان کی طرف ذرا خاص پہلے توجہ کریں. اس میں ایک نہیں بلکہ دگنا اجر ہے، ایک تو صلہ رحمی کا اجر ہے کہ آپ اپنی رشتہ داری کے معاملات کو نبھا رہے ہیں، دوسرا اللہ کی راہ میں دے رہے ہیں. کاش اگر ہم اپنے اپنے محلوں کو اور اپنے اپنے علاقوں کو اور اپنے اپنے عزیزوں کے گھروں کو تھوڑا سا سپورٹ کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک سے بھی دہشت گردی اور بدمنی ختم ہونے میں ایک بہت بڑا سپورٹ ہوگا، اور دین اسلام کی جو یہ اقدار جس پر اب تک ہم کام نہیں کر رہے ہیں الحمدللہ ہمارے وجود سے یہ شعبہ بھی مکمل ہو جائے گا. صدقہ فطر ادا کیجئے، صدقہ فطر واجب ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یہ روزے کے اندر جو ہم فضول گوئی کرتے ہیں، غلط باتیں کرتے ہیں، جو روزے کے مزاج کے خلاف ہے، یہ اس کے لیے کفارہ بنتا ہے. اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی جانب سے منادی نے ندا کیا مدینہ منورہ میں اور اس کے لیے فرض کا لفظ استعمال کیا، یعنی واجب ہے. اور یہ ہر اس شخص پر واجب ہے جس پر زکوٰۃ ضروری ہو جاتی ہے، صاحب نصاب پر.
فرض صرف اتنا ہے کہ زکات کے لیے پورا سال گھومتا ہے، اس کے لیے سال گھومنا شرط نہیں ہے. شوال کا جو دن ہے فجر صادق، یعنی جس دن عید ہے، عید کی فجر سے پہلے پہلے، جس کے پاس فجر ہونے سے پہلے پہلے، یعنی داخل ہونے کے ساتھ ہی پہلے، کسی کے پاس اتنا پیسہ آ جائے جو 52.5 تولہ چاندی کی کفایت کرتا ہو، یعنی 52.5 تولہ چاندی کی جتنی 60,000, 70,000, 80,000 رقم بنتی ہے، اتنا جس کے پاس آ جائے اس پر صدقہ فطر جو ہے واجب ہو جاتا ہے، اس کے لیے سال گھومنا شرط نہیں ہے. وہ اپنی طرف سے بھی دے گا، اس کے زیر کفالت جو اس کے بچے ہیں ان کی طرف سے بھی دے گا، اپنی بیوی کی طرف سے بھی دے گا. ہاں یہ الگ مسئلہ ہے کہ بیوی اپنی طرف سے خود دے گی، بالغ بچے ہیں اور وہ خود گویا کہ معیار رکھتے ہیں، وہ اپنی طرف سے دیں گے، لیکن اگر باپ ان کی طرف سے ادا کر دے، شوہر ان کی طرف سے ادا کر دے تو وہ ادا ہو جائے گا. اور میں اس بات کو آخر میں ذکر کرتا ہوں، اس دفعہ ہمارے بزرگوں نے جناب جو ہے کہ وہ علماء نے صدقہ فطر کی رقم میرے خیال میں 100 روپے رکھی ہے، 100 روپے، 110 روپے یہ، لیکن میں عرض کرنا چاہتا ہوں جنہیں اللہ نے دیا ہے تو وہ پھر ذرا بڑھ کر دیں. صحابہ کرام میں جو تاجر تھے، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت عبداللہ ابن عمر، وہ اپنی کمائی کے اعتبار سے بڑھ کر صدقہ فطر کے نام، یوں تو آپ دیتے ہیں لیکن صدقہ فطر کے نام سے دیں تو ذرا بڑا کر دیں. حضرت عبداللہ ابن عمر جب صدقہ فطر دیتے تو 4 کلو کشمش دیا کرتے تھے یا وہ 4 کلو پنیر دیا کرتے تھے، اور جو غریب صحابہ تھے جو اس صرف اس نصاب پر پہنچتے تھے تو وہ 2 سا، یعنی جس کو آپ کہیے 2 کلو یا 2 کلو 50 گرام گیہوں یا جو کی رقم دیا کرتے تھے. لہذا یہ نہ رکھیں کہ ہر بندہ آ رہا ہے 100 روپے کی پرچی کٹوا رہا ہے، کہتے ہیں ہم تو اللہ کی راہ میں بہت دیتے ہیں. ہم نے کہا وہ دیتے ہیں لیکن فطرے کے نام پر دیں، اور اللہ نے دیا ہے تو تھوڑا اپنا نصاب بڑا کر دیں. آپ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں نصاب بڑا کر دیں، اپنے روزوں کی کوتاہی کی طرف بھی توجہ رکھیں کہ روزے جو گزرے ہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول جب ہوں گے کہ جب اس کی طرف سے یہ ادا کر دیا جائے. اور آخر میں یہ بات عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ متعدد دفعہ میں نے جمعے کے اندر اس مسجد شریف کے اخراجات کے حوالے سے آپ تمام سے میں ملتمس ہوا ہوں، اور ایک دفعہ پھر میں آپ سے پرزور اپیل کروں گا کہ باہر ہمارے احباب موجود ہیں اور اب تک جو مسجد کے اخراجات ہیں اور جو ضرورت ہے، آپ کو بھی ہنسی آ رہی ہوگی کہ یہ مسجد کہاں پر ہے، لیکن سن لیجئے، دور کے ڈھول سہانے ہوتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ وہی منظر نظر آ رہا ہے، دور کے ڈھول سہانے ہوتے ہیں. دن غریبوں میں راہ غریبوں سے چلا، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ گرد و نواح میں جو جوار لوگ ہیں ان کا یہ حق ہے، میرے بھائی ہیں. یہ بات جملہ میں نے اسے کہی ہے، یہ جملہ جو کہا ہے ایک محبت میں کہا ہے، اس کو دل پر گرا نہ گزرے، لیکن یہ کہ اس مسجد کے اخراجات جو سال بھر کے وہ مکمل نہیں ہوئے ہیں، لہٰذا اس 2 جمعے کے اعلان کے باوجود کوئی چیز نہیں آئی ہے. ایک شخص بھی یہاں پر کھڑے ہو کر پورے سال کا خرچہ اٹھا سکتا ہے، اللہ رب العالمین جل والا نے ان کو اتنا عطا فرمایا اور اللہ مزید عطا فرمایا، برکت عطا فرمائے. میں پھر آپ سے ملتمس ہوں اس حوالے سے کہ رمضان شریف کی آخری ایام رہ گئے ہیں اور یہ مسجد اللہ کا گھر ہے، اس میں آگے بڑھ چڑھ کر میں محلے والوں سے خاص طور پر یہ کہوں گا جو قرب و جوار کے اندر ہیں، جن کے والدین کی یادگار ہے یہ، اور جن کے بزرگوں کی یادگار ہے جو خود یہاں پر نمازیں پڑھتے ہیں، جن کے بچوں کو یہاں پر نماز پڑھنے کی استطاعت ملتی ہے، وہ آگے بڑھے. لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں آپ اعلان کر دیتے ہیں اس لیے ہم نہیں دیں گے. تو میں نے کہا یہ مجدد صاحب کا قول مجھے یاد آتا ہے، مجدد صاحب الفشانی رحمہ اللہ نے جب مسجد تعمیر کی تو ان کے ایک مرید نے کھڑے ہو کر کہا کہ حضور میں مسجد بناؤں گا، فرمایا نہ 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 تو مسجد نہ بنا، ہم ہر ایک سے کچھ کچھ لے کر مسجد بنا. ایک تو یہ ہے کہ ہر ایک کا حصہ اس میں ملے گا، اور دوسرا یہ کہ اس میں کی یگانت رہے گی، اس میں کی وحدت رہے گی. تو لہذا میں حضرت مجدد صاحب کی بارگاہ میں سارے ثواب کے لیے سے عرض کر رہا ہوں کہ سب یہاں پر جو جتنا دے سکتا ہے اور جو زیادہ دے سکتا ہے کم دے سکتا ہے، اس نے اللہ کی رضا کے لیے دینا ہے. ظاہر سی بات عبادت اور ریاضت مسجد کے اندر ہوتی ہے، اس کے حقوق ہمارے ساتھ ہیں، اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ مسجد اپنی خدمت والوں کے لیے قیامت کے دن شفاعت کرے گی. تو میں پھر ملتمس ہوں اہل محلہ سے اور جتنے نمازی حضرات ہیں جو دور دراز سے آتے ہیں، تو میں انہیں اس بات کا اخلاقی طور پر پابند کرتا ہوں کہ جانے سے پہلے اس مسجد کی خدمت کے لیے بھرپور حصہ ملائیں. اللہ رب العالمین جل وعلا میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو. واخر دعوان الحمدللہ رب العالمین.